تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. پچھلے جمعہ کو ایک حدیث کا بیان شروع ہوا تھا اور یہ حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس پر پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث دین کے ایک بہت بڑے باب کی بنیاد ہے اور وہ ہے معاشرت کا باب. جس کا اصل اصول یہی ہے کہ انسان ایسا بنے کہ اس کی ذات سے کبھی کسی کو بل ارادہ یا بلا ارادہ حتی الامکان تکلیف نہ پہنچے. اور یہ وہ باب ہے دین کا جو مدتوں سے لوگوں نے بھلا رکھا ہے، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں، حالانکہ عظیم حصہ ہے. تو حدیث میں ذکر ہے دو چیزوں کا. پہلے بلکہ ایک اور بات ارز کر دوں کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. اس سے بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا حکم اس میں دیا گیا ہے، لہذا اگر غیر مسلم ہو تو جیسے چاہو تکلیف پہنچاؤ، وہ اس حدیث کے تحت آتی ہی نہیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ حدیث میں مسلمانوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ مسلمان عام طور سے رہتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں واسطہ مسلمانوں ہی ذکر جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا، ورنہ حکم مسلم غیر مسلم سب کے لیے عام ہے. یعنی اپنی ذات سے علاوہ جہاد وغیرہ سے، جہاں جہاد ہے وہ تو ہے ہی تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ، جب آدمی مجبور ہو جائے جہاد کے لیے تلوار اٹھانے پر، لیکن جن غیر مسلموں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے، حالت جنگ نہیں ہے، ان غیر مسلموں کے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے, فرعون کی حکومت تھی, اور سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساری قوم جو تھی وہ گمراہی میں مبتلا تھی, کفر کی گمراہی سب کا کافر. اس سب کافر تھے اسی حالت میں جبکہ سارے کافر تھے. تو آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا کہ وہ اسرائیلی اور قبطی میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مار دیا اور مکہ مارنے سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو وہ جو مکہ مارا جس کو وہ کافر تھا, لیکن آگے خود قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہتے ہیں کہ لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلوہ, کہ مجھ سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگر ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ سے تعبیر کیا, گناہ ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا اور کافر کو اگر مار دیں تو بظاہر وہ جہاد کا حصہ ہے, لیکن اس کو گناہ قرار دیا خود قرآن نے, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ ہونے کا اعتراف کیا اور استغفار کیا اس کے اوپر. کیوں؟ اس واسطے کہ کافر تو تھا مگر ایسا کافر نہیں تھا جس کے ساتھ حالت جنگ, بلکہ ایسا کافر تھا جس کے ساتھ معاہدہ اور آپس میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں, کوئی جنگ کی حالت نہیں ہے. اس حالت میں جب کہ امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں تو کافر کا بھی وہی حق ہے دنیا کے اعتبار سے جو مسلمان کا, یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں اسی طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مشہور کتاب ہے احکام القرآن, قرآن کریم سے جو احکام مستمد ہوتے ہیں وہ اس میں تعلیم فرمایا حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں, آپ کے ارشاد کی تعمیل میں. اس میں جہاں یہ آیت آئی ہے تو وہاں انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں پر مسلمان اور کافر کسی آبادی میں اکٹھے رہتے ہوں اور ان کے درمیان حالت جنگ نہ ہو بلکہ عملاً وہ آپس میں ایک طرح سے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں, تو وہاں اس بستی میں اگر کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچائے گا کوئی آدمی تو یہ بھی حرام کا ارتکاب ہوگا اور یہ بھی غیر مسلم کی طرح حرام ہے, ناجائز. یہ بات اور یہ وہ بات ہے کہ فرماتے ہیں میرے والد سے میں نے اپنے والد ماجد سے سنا رحم اللہ تعالیٰ نے کرم کے درجات سنا, حضرت حکیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس کتاب کی تعلیم کا حکم دیا تھا احکام القرآن, اور اس کے لیے تھانہ بھون بلایا تھا. حضرت والد صاحب وہاں تھانہ بھون جا کر حضرت کے زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ کتاب لکھ رہے تھے. اور یہ وہ وقت ہے کہ حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری زمانہ حیات ہے, زندگی کا آخری دور. تو بستر پر تھے بیماری کے اور گھنٹوں بعد اوقات غشی سی تاری رہتی تھی, اچانک کسی وقت تھوڑے کے لیے آنکھ کھولی پھر غشی تاری ہو گئی, پھر آنکھ کھولی غشی تاری ہو گئی. تو اس واقعے کے گواہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور بھی ہیں, انہوں نے بھی فرمایا کہ میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح غشی تاری تھی تو آنکھ کھولی, کھول کر فرمایا مولوی شفیع صاحب کہاں ہیں, یعنی میرے والد مالک کے بارے میں فرمایا وہ کہاں ہیں ان کو بلاؤ. بلایا گیا, جب والد صاحب آ گئے تو یہی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ بھئی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہو اور اس میں یہ نقطہ ضرور لکھ دینا موسیٰ علیہ السلام کے قبطی کو قتل کرنے کے سلسلے میں. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہ رہے ہوں امن و امان کے ساتھ, وہاں ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے, ناجائز. اب جس طرح مرض پر ہیں, مرض وفات ہے, رشی تاری ہے, غذا بند ہے, لوگوں سے ملاقات منع ہے, لیکن دماغ لگا ہوا ہے دین کے مسائل کی طرف اور بلا کر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور میرے ذہن میں رہ جائے یہ نقطہ, اب یہ امت تک نہ پہنچ سکے, لہٰذا یہ نقطہ احکام القرآن کے اندر لکھ دینا. تو حضرت اور اگر فرمایا کہ یہ میرے دماغ, ہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے ذہن میں آیا ہے یہ مسئلہ, لکھ دینا اور یہ بھی تیار کر لینا کہ پچھلے بزرگوں علماء میں سے کسی کہیں اس کی تائید مل جائے تو اچھا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف میں اپنے دماغ سے بات کہہ دوں اور کسی سلف میں علماء میں سے کسی نے نہ کہی ہو, نئی بات ہو, تو اس واسطے اس کی تائید بھی تلاش کر لینا ہے. یہ وصیت. اور اب میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں رہا تو لیکن کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ویسا نے فرماتے ہیں کہ شاید یہ حضرت والا سے میری آخری بات چیت تھی, اس کے بعد بات چیت کی نوبت نہیں آئی. والد صاحب کو اچانک جانا پڑا دیوبند, اور وہاں جب پہنچے تو ایک دو دن کے اندر پتا چلا وصال. یہ آخری زمانے کی بات ہے, لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ میں تلاش کیا تو بعض بزرگوں کے کلام میں کتائی مل گئی پچھلے سلف, تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت والا کے حکم کے الحمدللہ تعمیل بھی ہو گئی, لیکن اب دکھانے کا موقع نہیں تھا, حضرت گزر چکے تھے دنیا میں. بہرحال کہنا یہ تھا کہ یہ جو آیا المسلم من صلب المسلمون من لسانه ویده, تو اس میں مسلمانوں کا ذکر اتفاقی طور پر اس لیے آیا کہ جب مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے تو مسلمان کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہوگا, اس واسطے مسلمان کا ذکر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر کو ناواجبی طور پر تکلیف پہنچائی جائے, بلکہ اس کو بھی حق الاسلام, اس کو بھی اپنی ذات سے جو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ یہ جیسا میں نے عرض کیا تھا انسانیت کا ہے, اور پہلا حق انسان کا یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. مسلمان بننا, صوفی بننا جو بات کی بات ہے, پہلے آدمی بنو. آدمیت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے, تکلیف نہ پہنچائے. تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں. پھر آگے دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا حدیث میں, ایک یہ کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو, اور ایک یہ کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. زبان سے تکلیف دینے کا ایک تو ظاہری بدیہی مفہوم ہے, ہر انسان سمجھ سکتا ہے, گالی دے دی, تانا دے دیا, کوئی ڈسکری کا کلمہ کہہ دیا, یہ سب زبان سے تکلیف دینے کی بات. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ زبان سے تکلیف دینا سمجھتے نہیں, مگر ہیں وہ زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں. مثلاً وعدہ خلافی, آپ نے کسی سے وعدہ کیا بڑا وقت آؤں گا, یا فلا وقت آپ سے فلا کام کروں گا, وعدہ کر لیا لیکن اس وعدے کو وقت پر پورا نہیں کیا, اس سے اس کو تکلیف پہنچے. تو وعدہ خلافی کا گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی, عمر سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کا گناہ بھی. یہ دل لسان زبان سے تکلیف پہنچانے کا حکم ہے, آدمی اپنے زبان سے تکلیف پہنچائے. اور سنیے زبان سے تکلیف کس طرح پہنچائی جاتی ہے, بعض اوقات اس طرح پہنچائی جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں, اور پہنچ جاتی ہے, سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں, حقیقت میں گناہ ہوتا ہے. کیا دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کسی کو کہنا کتنی فضیلت کی چیز ہے. پہلے پورا بیان اس کے اوپر ہو چکا ہے کتنی فضیلت کی چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کسی کو سلام کرنا, سلام کرنا سواب ہے کہ نہیں. لیکن شریعت نے دوسرے کی تکلیف کا خیال کرنے میں اتنی حساسیت سے کام لیا ہے, اتنی حساس ہے کہ اس کی بھی آسان کرتے ہر جگہ سلام کرنا جائز ہے. اور اس وقت اگر سلام کرو گے تو سلام کرنے سے ثواب ملنے کے بجائے گناہ ہوگا, کیونکہ تکلیف پہنچے. مثلا کیا, ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے, تو تلاوت میں مشغول ہے, اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں. اس واسطے کہ تلاوت میں مصروف ہے, اور تلاوت چھوڑ کر وہ اگر آپ کے سلام کا جواب دے گا تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت میں رکھنا پڑے گا, دوسرے اس کو ایک طرف سے دوسری طرف متوجہ ہونے میں تکلیف پہنچے گی. اگر اس وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا آپ نے جب آدمی ایک تلاوت میں مشغول ہے, تو یہ کیا ہوا, زبان سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. تلاوت تو اور زیادہ اونچی بات ہے, ایک آدمی بیٹھا ذکر کر رہا ہے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں لوگ جب جاتے ہیں تو ذکر مشغول ہو جاتے ہیں, تو ذکر کرتے ہیں, ذکر کر رہا ہے. اس حالت میں بھی کسی کو سلام کرنا جائز نہیں, کیونکہ وہ اللہ تبارک مطالعہ کی یاد میں مشغول ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے, زبان پر اس کے ذکر ہے. اس حالت میں آپ اس کو سلام کرو گے تو ذکر کا خیر اللہ میں ہوگا, اور اس کے خیر اللہ میں ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ذکر بھی خلل ہوا, ذکر میں تو خلل پڑا, اس کو تکلیف نہیں ہو. اور آگے بڑھ جاؤں, ذکر تو پھر بھی بڑا راست ایک عبادت ہے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا دوسرے سے کوئی لمبی بات کر رہا ہے اور دوسرے اس کی بات سن رہے ہیں, جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ تو پھر بھی کچھ کم از کم دین کی بات کر رہے ہیں, اگر سب لوگ دین کی بھی نہ کر رہے ہیں اور آپس میں ایک آدمی دوسرے سے بات دوسروں سے بات کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کی طرف سن رہے ہیں اس کی بات, اس حالت میں بھی مسجد میں جا کر سلام کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ آپس میں باتوں میں مصروف ہیں, آپ نے السلام علیکم جا کر کہا تو ان کی اس گفتگو میں خلل ڈال دیا اور اس کے بیچ میں بدمزگی پیدا ہو گئی. ایسے میں سے کسی وجہ سے ہو گیا ہے, مسجد میں آؤ, جہاں پر مسجد سے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی بات سن رہے ہیں, تو بس سلام کیے بڑا غلطی کر, اس وقت اگر سلام کرو گے تو سلام کرنا جائز نہیں ہوگا, یہ زبان سے تکلیف پہنچانے کو بڑا دیجیے. اندازہ لگائیے شریعت کتنی حساس ہے اس معاملے میں کہ دوسرے شخص کو ہماری ذات سے کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک تو فرمایا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کھانے میں مشغول ہے, تو کھانے میں مشغول ہونے کے وقت میں بھی سلام کرنا مکروہ ہے, حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ. اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس مداخلت پر سے اس کو تکلیف پہنچے گی تو اس وقت بھی کھانا کھانا بچے, کھانا اچھا بارے ہو جائے پھر سلام کرنا. اگر یہ اندیشہ ہو کہ آپ کے سلام کرنے سے اس کے اوپر تکلیف میں مبتلا ہوگا اور اس کو کچھ تشویش ہو جائے گی تو یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے. تو پایا گیا کھانا کھاتے ہوئے, اب بھائی کون سی عبادت کر رہا ہے, کون سا ذکر کر رہا ہے, مشہور ہے. اگر سلام کر لو گے تو کوئی بہت بڑے پہاڑ اس کے اوپر نہیں گر پائے گا, لیکن اگر ذہن میں اس سے تکلیف پیدا ہو گئی یا اس کو کچھ ناگوار ہوا یا کچھ اپنے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی, فرمایا کہ ایسے میں سلام کرنا بھی جائز نہیں. کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہے اپنے کسی مقصد سے, یہ سب باتیں دین کی ہیں نہیں, جن کو لوگوں نے دین سکھا دیا, تیزی میں جا رہا ہے اپنے کسی مقصد, اپنا کسی کام کرنا چاہتا ہے اور جلدی میں دیکھ رہا ہوں اندازہ کر رہا ہوں کہ جلدی اٹھا جا رہا ہے, لگتا جا رہا ہے کوئی فضر کر کے, آپ جا کے سلام کر لو, السلام علیکم, وہاں آ گئے مطابق. تو یہ آپ نے اس کی تیز رفتاری سے آپ کو چاہیے تھا کہ خود اندازہ لگا دے کہ یہ آدمی جلدی میں ہے, یہ وقت مناسب نہیں ہے اس کے لیے بات کرنے کا, سلام کرنے کا. آپ نے جانے کسی نے بات عبادت کا نام کیا کہ السلام علیکم کر دیا, مساوا ملا دیا, وہ اپنے جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ منزل اس کی کھوٹی ہو گئی. یہ ایسے میں یہ سلام جائز نہیں, سو دوست جانے لوگ بھول گئے ہیں یہ احکام, اور لپک کے دور کے جسے جا کے نام کرے گا اس کو بھرم کرے گا, جو بدل کے اس کو کسی طریقے سے, یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے کے اندر آتے. میرے والد جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بولا تھا اس کے درجات کے اندر, وہ فرماتے تھے کہ ایک آلہ غذا رسانی کا بھی ایجاد ہو گیا اور وہ ہے ٹیلی فون. یہ ایسا آلہ ایجاد ہو گیا ہے کہ جو جس سے جتنا چاہو دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ, لہذا آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور لمبی بات کی شروع کر دی, آپ کو پتا نہیں وہ کس مصروفیت میں بےچارا, کس مشکل میں گرفتار ہے, کس مشکل میں ہے, کوئی وقت ہے اس کے پاس لے نہیں ہے, اور آپ نے لمبی کہانی شروع کر دی. میرے بھائی جو بھائی سمجھا تھا جس نے مار کے قرآن میں لکھا ہے, لکھی ہے یہ بات کہ ٹیلی فون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی لمبی بات کرنی ہے تو اس سے پوچھ لو, بھائی مجھے ذرا بات کرنی ہے تو چار پانچ منٹ لگ جائیں گے, آپ اگر فارغ ہو تو ابھی کر لوں, اور اگر فارغ نہ ہو تو کوئی مناسب وقت بتا دیجیے تو اس کے بعد میں آپ کے بات. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے معمول تھی, جب کسی کو فون کرتے بتا دیتے کہ بھائی مجھے اتنی ذرا بات کرنی ہے, اس میں تھوڑی تفصیل ہوگی, آپ ہمیں فارغ نہیں دے رہے, اگر ہیں تو ٹھیک نہیں ہے تو میں کسی اور بنا دوں. یہ بات جیسا لکھا ہے جیسا ذہن ہے سورہ نور کی تفصیل میں, جو استیذان جس میں اجازت طلب کرنے کا کام ہے نا, کہ جب جاؤ کسی جگہ تو پہلے اجازت لے کر جاؤ, بغیر اجازت کے نہ جاؤ, اسی میں یہ حکم ملتا ہے کہ ٹیلی فون کرنے کا بھی. تو یہ کہ آپ ایک آدمی جلدی میں جا رہا ہے اور جا کر آپ نے اس سے لمبی کہانی شروع کر دی, یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل. اور سنیے, بات تو کرنی ہے ایک آدمی سے یا مادھو کے چند افراد سے, اور لاؤڈ اسپیکر کھول لیا پورے جوش خروش کے ساتھ, معلوم ہے مسجد میں جتنے آدمی آئے ہیں معلوم ہے, اور ان کو آواز پہنچانے کے لیے پھر اندر کا لاؤڈ اسپیکر بھی کافی ہو سکتا تھا, آپ نے باہر کا کھول دیا, اور اس باہر کے لاؤڈ اسپیکر کے نتیجے میں لوگوں تک دوسروں تک آوازیں پہنچ رہے ہیں, یا کوئی آدمی گھر میں تلاوت کرنا چاہتا ہے, کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے, کوئی سونا ہی چاہتا ہے, تو بیمار ہے اس کو سکون مطلوب ہے, مگر آپ نے اس کے اوپر اپنا باغ مسلط کر, یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانے کے اندر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ زبان لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا, تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے وہ مسجد میں آ کے واعظ کیا کرتے مسجد نبوی میں, علاوہ خطبے کے خطبہ تو ہوتا ہی تھا جمعہ کا, اس کے علاوہ کسی دن آ کر وہاں واعظ کیا جاتا تھا ان کے ہر دہائی کا سب دیتا ہے گزرے کے سامنے, اور واعظ کر نے بڑی بلند آواز آیا لڑ سکے بھی نہیں تھا مگر بلند آواز ان کی تھی. تو حضرت عائشہ اپنے گھر میں مشغول ہیں, عبادت میں کر رہی ہوں, کچھ کر رہی ہوں, آرام کر رہی ہوں, جو کچھ بھی کر رہی ہوں, ان کو اس کی آواز سے تکلیف پہنچ گئی. حالانکہ وہ کوئی بیچارہ گناہ نہیں کرتا تھا, وہ وہاں بھی کرتا تھا. حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا فاروق اعظم کے پاس اور کہلوایا کہ صاحب دیکھو یہ ایک صاحب ہیں جو یہاں پر آ کر میرے حجرے کے سامنے واز کہتے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے میں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی, ان کو منع کیا جائے کہ وہ اتنے زور سے آواز نہ کیا کریں, اگر کریں کرنا ہو تو کہیں اور آگے جا کے کریں, نہیں تو اتنے زور سے زور سے آواز نہ کیا کریں. ہزاروں کاغذ ہزاروں نے بلایا ان کو, بلا کر کہا بھائی دیکھو یہ ام المؤمنین کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے, آپ کھو گئے. سر کچھ دن بعد آ گئے, معلوم ہوتے بہت شوقین ہے کچھ, تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر شروع کر دیا وہی جنگا اور ہر ہجرے کے سامنے کر دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا ان کو اور پھر جلد بعد سوال کیے کہ دیکھو اب میں آخری مرتبہ تمہیں تنظیم کر رہا ہوں, اگر اس کے بعد میں نے سنا کہ تم نے یہاں آ کر وار کہا ہے تو یاد رکھو کہ میرا جو لکڑی کا کی چھڑی ہے نا یہ تمہارے اوپر توڑ دوں گا. جلد بات استعمال کر اتنا معلومات ہے یہ لگی ٹوٹ جائے. وائی صاحب کو جو بات کر رہے تھے ان کو بھائی صاحب نے یہ پڑھا جبکہ لارڈ کلر بھی نہیں تھے اور جہاں سارے محلے والوں کو اعتراض میں مبتلا کر رکھا ہے, لارڈ کلر کھلا ہوا ہے, کھلا آواز سے سارے محلے کو سو نہیں سکتا, کوئی آرام نہیں کر سکتا, کوئی اگر کہے تو مداخلت کی تھی اس کے اوپر فتوا کہ یہ دین کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا ہے, حالانکہ یہ دین کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس حکم کے آداب میں جو لکھا ہے عالم کے آداب میں کہ عالم کو چاہیے کہ اس کی آواز اس کی مجلس سے دور نہ جائے. جب بغی للعالم ان اللہ یعبو صوته مجلسہ, یہ آداب میں لکھا ہے کہ اس کی آواز مجلس میں جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے دور نہ جائے. مجھے ایک صاحب نے مرتبہ ٹیلیفون کر دیا کہ بھائی آپ تو یہ بڑے تبلیغ کرتے ہیں, فلاور اسپیکر جو ہے وہ آہستہ کرنا چاہیے اور باہر نہیں کھولنا چاہیے, آپ کے جو دس روپئے میں کر رہا ہوں فلاور اسپیکر جو ہے وہ بڑے زور سے کھلا رہتا ہے, پتہ نہیں بھائی مجھے تو معلوم ہے باہر جاتی ہے آواز علاوہ خواتین
کے
کہن تو چلو مسجد کا حصہ ہوا نا لوگ سنتے والے ہیں لیکن کہیں آس پاس گھروں تک آواز پہنچتی ہے. ایک صاحب کو بڑا اصرار ہے اس بات کے اوپر, بہت بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے ورکر کی آواز مجھے ختم کرتی ہے, بار تقریب کر لیں گے وہی اس کی اگر نہیں ہے تو اس کو ختم کرانا چاہیے. یہ سب زبان سے تکلیف پہنچانے میں کافی کہاں کہاں تک دنیا کی بات کرا رہے ہیں, لیکن ایک اصول جو دے دیا نبی نے بولیے کہ بھائی یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے, یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ سچائی سب کی باتیں کرے, یہ زبان تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو کسیوں پر برہم رکھو, اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. اگلی حدیث جو حضرت والا نے نقل کیا اسی کے بعد وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے وہ سارے دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات عبادت کرتی ہے, دن میں روزہ اور رات میں نماز عبادت, لیکن ساتھ میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال ہی فی النار, وہ عورت دوزخی ہے, وہ جہنم میں جائے, باوجود سارے دن روزہ رکھنے کے اور ساری رات نماز پڑھنے کے کیونکہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے لہٰذا جہنم میں جائے گی. یہ فرمایا بالکل صحیح حدیث ہے, کوئی اس کے اندر شبہ نہیں. حضرت والا فرماتے ہیں اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ اس میں اس کی شناخت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایذا دی جاوے, اور اس میں معاملات کا عبادات پر مقدم ہونا بھی منصور ہے. کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں درستی یہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ اہم ہے بنسبت عبادات. اور پھر آگے اس نے بڑے درد مند دل سے لکھا ہے کہ یہ باب اس درجہ متروک ہو گیا ہے. عملا یہ کوئی سمجھاتا نہیں, کوئی سکھاتا نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے. تو اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان. ابھی تو فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے میں پھینکنے والی کوئی چیز اتنی سنگین نہیں ہے جتنے کہ انسان کی زبان. اللہ بتا. اور زبان سے میں پھینکنے کے لیے سب سے بڑا داخل اس کو ہے کہ تکلیف پہنچا رہی ہے, تکلیف پہنچا رہی ہے. تو اس کو ذرا باریک بینی, باریک بینی سے شریعت نے دیکھا ہے, اسی باریک بینی سے اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت کہ میں میرے کسی عمل سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. یہ ہوا زبان. دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا حدیث میں وہ ہے ہاتھ, کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب ہاتھ سے تکلیف پہنچنے کی بھی کچھ تو ظاہری بدیہی صورتیں, مار پٹائی, کسی کو مار دیا, پیٹ دیا, خراب نہیں سمجھے گا کہ بھائی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے, لوگ برا بھی سمجھتے ہیں. لیکن باقی صورتیں اتنی بھی ایسی ہیں کہ لوگ اس کو ایذا نہیں سمجھتے. ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی بے شمار ہے. ہاتھ کا ذکر جو ہے درخت تک وہ ایک فین کی طرف دکھا رہا ہے, کیونکہ آدمی زیادہ تر کام جو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. اس ہاتھ سے ہاتھ کا ذکر کیا, مگر علماء کرام نے فرمایا کہ تمام افعال اس میں داخل ہیں. جو بھی کوئی چیز کرے انسان, ہاں اس میں براہ راست ہاتھ ملوث نظر نہ آ رہا ہو, لیکن وہ بھی فرض کرو. مثلا سمجھ لو ایک گھر میں آپ رہتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی آباد ہیں, مشترک جگہ ہے رہنے کی, کسی چیز کی استعمال, مشترک استعمال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے. کہ بھائی مثلا تولیہ فلا جگہ رہے گا, ایک جگہ مقرر ہے. کیوں یہ سب لوگوں نے مل جل کے چاہے زبان سے چاہے عمل جگہ مقرر کی ہوئی ہے. آپ نے وہ تولیہ اٹھا کے کسی بے جگہ ڈالی, نتیجہ یہ کہ جب دوسرا آدمی آیا اور اس نے وضو کیا, اس کو تولیہ کی ضرورت پیش آئی تو جگہ پر اس کو نہ ملا, ڈھونڈتا پھر رہا ہے, ملتا نہیں. اس کو بھی ڈھونڈتے پھرنے کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ آپ کے ہاتھ کے اس کرتوت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پر وہ چیز وہاں سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دی. یہ چیز دلی ہو گئی, یہ اذیت رسانی ہو گئی. اور یہ اس حدیث کے تحت مسلمان کا کام نہیں. تولیے میں نے ایک مثال دے دی آپ کو, لوٹا کہیں رکھا ہے, صابن کہیں رکھا ہے, برتن کوئی رکھا ہوا ہے, پتیلی کہیں رکھی, یہ سب چیزیں جو گھر کے استعمال کی ہوتی ہیں وہ اگر جگہ سے بے جگہ رکھ دی جائے جس سے آنے والے کو کیا تکلیف پہنچے, تو یہ عمل اس تکلیف میں کام. اور یہ اسے کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمایا, ہمارے مالی پر اللہ تعالیٰ کے بھائی اللہ تعالیٰ کو مقصد کرنا ہے کہ درجات بلند فرمایا, کروت جنت ادا کر رہا ہوں, سکھا گئے وہ بات. ہم نے ادھر تک کیا تھا کہ ایک جگہ سے چیز اٹھا کے نہیں ڈالی, اور مرغنا ایک دن فرمایا کہ تم بھی حرکت کرتے ہو, یہ بد اخلاقی تو ہے, تو مجھے پتا نہیں تم گناہ ہے کبھی آئے گا. اس لیے گناہ کبھی رہا ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے, مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے. اور ایذائے مسلم گناہ کبیرہ, اس دن پتا چلا کہ اچھا یہ بھی دین کا حکم ہے, یہ بھی گناہ کی بات ہے, یہ بھی گناہ کبیرا ہے, ورنہ ایسا بھی نہیں. تو یہ ہاتھ سے تک نہیں پہنچانے میں یہ بات کرتے ہیں. خاص طور پر وہ جگہ جہاں آدمی ملک طرح اس طرح سے رہتا ہوں, اور ذرا یہ بھی سمجھ لو کہ مشترک رہا ہے اس میں یہ ضروری کہ اجنبی ہو, اپنے قریبی گھر والے, بیوی, بچے, بہن, بھائی, یہ سب داخل ہیں. اور لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے کسی عمل سے ان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو تکلیف پہنچا کر ہماری بیوی تو ہے, ہمارا ہماری اولاد ہی تو ہے, یا ہمارا بھائی ہماری بہن ہی تو ہے. ارے بھائی اس نے کیا پتا کیا اگر تمہارا بھائی بہن بن گیا ہے, یا تمہاری بیوی تمہارا بچہ بن گیا ہے, تو اس نے کیا پتا کیا کہ تم اس کو تکلیف پہنچا. ابھی اس لیے مطلب حدیث سنائی تھی آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ایسا کہ آنکھ نہ کھل جائے, اس لیے دھیرے سے اٹھ رہے. تو یہ تکلیف پہنچانا ہوا, تو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ خاص نہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور گھر والوں میں کیا ہے مثلا بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ سب باتیں پہلے ہوا کرتی تھی کہ انسان کے فطرت میں داخل ہوتی تھی, اب کیونکہ لوگ بھول گئے ہیں دین سے ان کو نکال دیا, ایسے کبھی کبھی پڑتی ہے کہ آپ گھر والوں کو کہہ دیں کہ صاحب کھانا فلاوا کھاؤں گا, کھانا کھانے کے لیے, اور اب گھنٹے گزار دیے نہ ان کو یہ بتایا کہ بھائی میں کھانا کہیں اور کھا لیا ہے میں نے, اور نہ وقت پر پہنچے کوئی اور کھانا کھا کے اپنا دن بھر آپ کو گزارتی ہے, وہاں وہ بیٹھ کے دوری جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئے اور وہ کھانا لیے بیٹھے. یہ عمل جو آپ نے کیا یہ کیا ہوا, یہ گناہ, گناہ کبیرہ. اس واسطے کہ آپ نے اس عمل سے ایک انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساتھ وابستہ کر دیا تھا اسے تکلیف پہنچائی. اگر کہیں اور کھانا کھانا اس کو جان خارج کر تاکہ وہ مطمئن ہو, لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے. کیا ہوا نہیں, ہم لوگ اپنی بیوی تو ہے آپ کے ساتھ ہے, لہٰذا اگر بیٹھے تو بیٹھے رہے, یہ سب گناہ ہے, حرام کام ہے. اس لیے کہ اضافہ مشکل ہے, حضور اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے دل کے عمل میں تکلیف نہ پہنچے. کہاں تک مثالیں دوں, ایک ایک عمل کے اندر انسان اگر دیکھے تو یہ صورت حال بدل, سڑک پہ چل رہے ہو چھلکا اور گندگی پھینک دی جائے, ہو سکتا ہے کہ چھلکے کو پھینکنے سے کسی کا پاؤں پھسل جائے اس کو تکلیف پہنچ جائے, آپ پکڑے جائیں گے آخر کو, اور اگر تکلیف نہ پہنچی کم سے کم گندگی پھیلا دی آپ, گندگی پھیلا دی تو اس گندگی پھیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دوارم سرور جب سفر میں ہوتے اور سفر کے دوران کوئی پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو صحابی جو فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے آپ اتنی ہی جستجو کرتے تھے جیسے کوئی آدمی مکان بنانے کے لیے کرتا ہے. یہ الفاظ ہے کہاں لگتا بھی بہت ہی مکان ہے کما لگتا بھی آج اس کو بند دے رہا, تو جیسے کوئی شخص مکان بنانے کے لیے اگر مکان بنانے کے لیے ضرورت پہنچائے تو تلاش کافی کرے گا بھائی کیسے مناسب جگہ ہو. اسی طرح پیشاب کرنے کے لیے کیا وہ کبھی کیوں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالانکہ اس زمانے میں سڑکیں بدلو کہ جس طرح کی پکی, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی گزرگاہ ہو اور وہاں گندگی پھیلی ہوئی نظر آئے تو گزرنے والے کو تکلیف پہنچے. چل کے پھر سے اٹھ کے بیٹھ کے وہ گھر ہو یا گھر سے باہر ہو اور وہاں آپ نے چھلکا پھینک دیا, گندگی پھینک دی. ارے بھائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین شعبہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑا اور اللہ کا ذکر چھوڑا ہے راستے سے گندگی کو یا تکلیف جیسی چیز کو دور کر دینا. راستے میں کوئی گندگی کی چیز پڑی ہے یا کوئی تکلیف جیسی چیز پڑی ہوئی ہے, کانٹا پڑا ہے, کوئی چھلکا پڑا ہے, آپ اٹھا کر اس کو ادھر ادھر کرتے تاکہ کوئی کسی دور کے بارے میں دیکھتا ہوں. فرمایا یہ ایمان کا ادنا درجے کا شعبہ ہے, ایمان کا شعبہ. جو ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ گندگی دور کرو راستے سے, تو گندگی راستے پر ڈالنا کیا ہوا, یہ کفر کا شعبہ ہوا, یہ ایمان کا شعبہ تو نہ ہوا. اور یہ دین کا اب دین کی ایسی غلط ہمارے چاہیے, یہ سب سرم المسلموں میں لکھا نہیں ہوئی دین میں ڈالنے. دو چیزوں تو میں نے اس وقت ذکر کر دی, زبان اور ہاتھ جو شریف طور پر موجود ہے. ہمارے حل رسم الفت رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ زبان اور ہاتھ سے تو اشارہ ہے ظاہری افعال کی طرف, ظاہری افعال, ظاہری سے کوئی ایسا کر دیا جس سے کہ جسمانی کو تکلیف پہنچی. لیکن اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے طرز عمل سے آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو ذہنی تکلیف ہو, جسمانی تکلیف نہ پہنچی لیکن ذہنی تکلیف ہو. کیا ذہنی تکلیف پہنچی؟ کہ آپ نے کسی سے کہا صاحب فرض کرو قرضہ لیا بھی اور بتایا کہ بھائی اتنے دنوں میں ادائیگی کروں, اب اگر نہیں کر سکتے تو وقت پر اس کو بتا دیں کہ بھائی اتنے دنوں تک میں نہیں کر سکتے, اس کے بعد نہیں کر بتا دو. لیکن ایک آدمی لٹکا ہوا ہے, آپ کہیں گے چار پانچ دن میں رہ دوں گا, اور وہ آدمی لٹکا ہوا اس کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہ کب دے گا کب نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ, یہ کیا ہوئی ذہنی تکلیف. وہ اپنا کوئی نہ پلان بنا سکتا ہے, نہ کوئی اپنی منصوبہ بندی کر سکتا ہے, نہ اس کو پتا ہے کہ یہ ملے گا مجھے نہیں ملے گا کب ملے گا, کچھ پتا نہیں. آپ اس کو ذہنی ابھیت روک لگا, یہ ذہنی. حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں, حضرت حکیم الوقت صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرمائے, تو فرماتے ہیں دیکھو تمہارے نوکر ہے کوئی تمہارا ماتحت, تو ماتحت کو بلا کے تم نے کہا کہ بھائی دیکھو پہلے یہ کام کرو, پھر دوسرے نمبر پر یہ کرو, پھر تیسرے نمبر پر یہ کرو, پھر چار چوتھے نمبر پر یہ کرو. تو اگر بہت ضروری نہیں ہے ایسا کرنا تو آپ کو یہ بوجھ اس کے دماغ پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ اکٹھے چار کام بتا دیے اس کو, کہ پہلے وہ یہ یاد رکھے, پھر دوسرے نمبر پہ یاد رکھے, پھر تیسرے نمبر پہ یاد رکھے, چوتھے نمبر پہ یاد رکھے. حضرت فرماتے ہیں میں تو کبھی کرتا نہیں ایسا. اپنے کسی ماتحت کو اگر کئی کام بتا رہے ہیں تو پہلے ایک کام بتاؤں گا یہ سارے ہو جائے گا, اس کو یاد رکھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں, نوکر کے سر پر نہیں رکھتا, کہ وہ ذہنی بوجھ میں مبتلا ہو گیا. یہ حضرت نے سوال میں اپنے طریقہ کار میں طریقہ زندگی میں, ہمارے بس میں تو یہ کام آیا نہیں. سچی بات ہے حضرت والا اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, کتنی دورس نگاہ تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اکٹھا ایک مرتبہ میں سارے کام نوکر کو نہیں بتاتا کہ پہلے یہ کر پھر یہ کر پھر یہ کر, تاکہ اس کے ذہن پر بوجھ نہ پڑے, بوجھ دور کھا لے نوکر تک کا یہ خیال. کیا کیا بتاؤں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہر ہفتے یہ واقعہ پہ جاتا ہے میرے ساتھ, روز ہر ہفتے بلا ناگا نماز پڑھ رہا ہے, پانچ برابر میں ایک ساتھ آگے بیٹھے, مطلب یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھو تو میں تم سے کچھ بات کروں. اب دماغ پر بوجھ ڈال دیا کہ ایک آدمی انتظار میں بیٹھا ہے, اب نماز کے اندر جو ہے وہ خلل واقع ہو گیا کہ اب دماغ پر بوجھ پڑ گیا کہ بھائی یہ آدمی بیٹھا ہے, یہ انتظار کر رہا ہے, اس کا انتظار جلدی رفع کرنا چاہیے, لہٰذا جلدی کس طرح نماز ختم کریں پھر اس سے بات کریں. آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی سے بات کرنی ہے جو نماز میں مصروف ہے تو دور بیٹھ انتظار کرو اس بات کا کہ وہ پہلے سے خود فارغ ہو جائے، پھر جو فارغ ہو جائے تو بات کرو. اس طرح جا کر بیٹھ جانا، سر پر مسلط ہو جانا کہ جس سے اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے کہ میں جلدی فارغ کروں، یہ بات جو ہے یہ آداب کے خلاف، یہ سلیم المسلم نے لکھا نہیں یزید کے خلاف. یہ سب باتیں دین کی ہیں. تم بھی کہتے ہو کہ کیا دنیا داری کی باتیں کرتے رہتا ہے اور کہیں ذکر کی بات کرتے، کوئی تحقیق کی بات کرتے، کوئی اسلام کی بات کرتے، یہ تو سب ایسی دنیا داری کی بات ہے. لیکن کیا کروں کہ ہمارے ہم نے جن بزرگوں کو الحمدللہ اللہ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن سے کچھ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کے تمام شعبے مساوی رکھے تھے. یہ نہیں کہ ایک شعبے پر زور ہے تو باقی شعبے ذہن سے اتر گئے اور وقت سے اتر گئے. سارا دین ہے پورا رکھو، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ بس عبادت تو کر لی اور معاشرت اور اخلاق اور معاملات میں دین کے احکام کے اوپر ورنہ یہ سب جس کا سایہ ہے اس کے اوپر صحیح بنے تمہیں نہیں کہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حضرت والا کی ایک کتاب ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، آداب المعاشرت، معاشرت کے آداب اس نے بتائے. وہ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی تھی. خود حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ تم نے کبھی سارے تو نہیں لکھ سکا سارے آداب، لیکن جو متفرق طور پر ذہن میں آئے وہ لکھ دیا ہے. وہ اس لیے کہ جب وہ پڑھو گے تو خود بخود ذہن منتقل ہوگا کہ جب یہ بات ہے تو فلاں جگہ پر بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے، فلاں جگہ پر بھی یہ کرنا چاہیے. جو ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کتاب سے کھول دیتے ہیں. اس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، روٹین داری بات اس کے بغیر نہ مکمل ہے. گاڑیوں کے بارے میں روز کیا کرنا آپ کا کرتا ہے، گاڑی بھائی ایسی جگہ کھڑی کرو کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. ویسے بھی یہ تو ایک عام سمجھ کی بات ہے لیکن دین کا حصہ ان سب چیزوں کو ہم نے بنا رکھا ہے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم نے دین کے ایک بڑے شعبے کو چھوڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں. یعنی یہ اگر کوئی آدمی دوسرا آدمی آ کر دیکھے تو بھائی نماز وماز تو یہ لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن گندگی بہت پھیلا ہے، دوسروں کو تکلیف بہت پڑتا ہے، اس کے اسلام کا کیا نقصان میں آئے گا؟ وہ اسلام کی طرف کسی کا محسوس کرے گا یا اسلام سے بھاگے گا؟ اللہ بچائے اللہ بچائے. ہم لوگ بجائے اس کے ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے لیے دین میں کشش کا باعث بنتے، ہم دین میں رکاوٹ کا باعث بنتے. ہر اس باب کو خاص طور پر تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی زبردست جو تاریخ ہے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، ہماری فہم کو درست فرمائے، ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کو تمام. اللہ
اپنے رضا کو بتا دیا، اپنے رحمت سے حاضر سب کو ان کے تمام جائز مقاصد کی کامیابی عطا فرمائے.
ایمان اور بیماری کو صحت کے طور سے تبدیل کرنا. یا اللہ تندرستی کی تندرستی کو رفع کرنا. یا اللہ آپ جو لوگ جس تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنا. یا میں احمد سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا کرنا. ایک سال میں پنچر نہیں جائے پورا لاہور میں بیمار ہیں ان کی صحت کی دعا میں درخواست کی ہے. یا اللہ آپ نے احمد کو صحت آپ کے کام لیا آج رہا سمجھ رہا تھا. یا اللہ آپ نے احمد کو صحت آپ کے کام لیا آج رہا سمجھ رہا تھا. یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین میں احباب میں اجزا میں جو لوگ بھی بیمار ہیں جس جس طریقے میں اتر آئے گرام سے ان سب کو بھی صحت آپ کے کام لیا کر. اللهم إنا نسألك من خير ما أنزلك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.